بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، كثير الدرس جاري ہے. آج کے نشست میں سیرت کا درس نمبر 17، بیعت العقبہ، بیعت عقبہ کیا ہے، اسے بیعت عقبہ کیوں کہا جاتا ہے، بیعت کا کیا معنی ہے، اور بیعت العقبہ کتنی ہوئی، بیعت العقبہ میں کیا اہم امور پائے گئے، بیعت العقبہ کی اہمیت کیا ہے تاریخ اسلام میں، اور اس بیعت کے تعلق سے چند اہم پیغام کے تعلق سے بات کرتے ہیں آج کی نشست میں، اور آخر میں بیعت کے غلط مفہوم کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے اگر وقت ملا تو. پچھلے درس میں اسلام کے پہلے سفیر کے تعلق سے بات ہوئی، اور بیعت العقبہ کے تعلق سے بھی بات ہوئی، پہلی بیعت عقبہ 12ویں نبوی سال میں ہوئی، اور 12 لوگ حج کے موسم میں یثرب سے مکہ کی طرف آئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی. بیعت کہتے ہیں عہد کرنے کو، وعدہ کرنے کو، اور عقبہ جو ہے وہ پہاڑ کی گھاٹی کو کہتے ہیں، اور گھاٹی مطلب پہاڑ میں جو تنگ راستہ ہوتا ہے اسے عقبہ کہا جاتا ہے. اور جمرۃ العقبہ آج بھی معروف اور مشہور ہے، جو سب سے بڑا جمرہ ہے منا میں، جو مکہ سے زیادہ قریب ہے. اسی کے قریب ایک پہاڑ تھا، اسی پہاڑ میں یہ بیعت العقبہ ہوئی، اسی پہاڑ کے اس تنگ راستے میں بیعت العقبہ ہوئی. دونوں بیعت العقبہ جو 12ویں نبوی سال میں اور 13ویں نبوی سال میں ہوئی، بیعت العقبہ الاولی 12 نبوی سال میں ہوئی، 12ویں نبوی سال میں ہوئی، جس میں 12 لوگ یثرب سے آئے تھے، سب مرد تھے. اور بیعت العقبہ الثانیہ، دوسرا بیعت عقبہ جو ہے وہ 13ویں نبوی سال میں ہوئی، بعثت کے 13ویں سال میں ہوئی، اور اس میں 75 لوگ تھے، 73 مرد اور 2 عورتیں. اس وجہ سے اسے بیعت العقبہ کہا جاتا ہے. کیا عہد ہوا اس جگہ پر، اور کس نے عہد کیا، اور کیسے یہ عہد طے پایا، اور اس کی کیا اہمیت ہے. میں پہلے عرض کر چکا تھا پچھلے درس میں کہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام کے پہلے سفیر تھے مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف، انہوں نے چند جوانوں کے ساتھ مل کے دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، حق کی طرف بلایا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے چند باتیں بیان کیں، کیا علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے، دعوت کی حقیقت کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کی اہمیت کیا ہے، کلمہ توحید سے زندگی کیسے بدل جاتی ہے. اور میں نے چند مثالیں بھی بیان کی تھی کہ سیدنا اسید بن حضیر اور انہوں، سیدنا سعد بن معاذ جو اپنے قوم کے سردار تھے، سارے کے سارے قوم ایک ہی شخص کے کہنے پر شام تک ایک ہی دن میں 24 گھنٹے کے اندر اندر، بلکہ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں سارے کے سارے قوم اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی تاریخ میں ایسی آپ مثال نہیں ملے گی، سبحان اللہ، کہ ایک شخص نے، ایک شخص سے کہنے سے کہ میں کیسا ہوں، تم لوگوں میں بہت اچھے ہو، اگر واقعی اچھا ہوں تو پھر جو لوگ میرے قوم میں سے کلمہ نہیں پڑھیں گے، مرد ہو یا عورت ہو، میرا کلام ان کے ساتھ حرام ہے. شام تک سارے کے سارے قوم اسلام میں داخل ہو گئے. اس لیے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن علم کی بنیاد پر، کلمہ توحید کی بنیاد پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چنانچہ اس دعوت کی برکت سے بہت سارے لوگ یثرب میں سے دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، اور 13ویں نبوی سال میں 75 ان مسلمانوں کو 75 لوگوں کا ایک 75 لوگوں کی ایک جماعت جو ہے وہ دیگر مشرکین کے ساتھ حج کے لیے، حج کے موسم میں مکہ کی طرف آتے ہیں. اور جو مشرکین ساتھ تھے ان کو پتہ نہیں تھا، اوس اور خزرج میں سے یہ لوگ تھے. راستے میں آپس میں یہ کہتے آئے کہ دیکھیں ہم لوگ یثرب میں بڑے آرام اور سکون سے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں میں رہ کر تکلیف پر تکلیف اور بڑی سخت زندگی گزارتے رہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں. تو اب ہم جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. اب وہاں پر رہنا آپ وسلم کے لیے اچھا نہیں ہے، اور یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ کس قوم کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. یعنی سارے قوموں کے سردار قوم قریش تھی، اس زمانے میں معروف قوم تھی. ٹکر کس سے لگانے جا رہے ہیں، کس سے، کس کی مخالفت کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور دین اسلام کی بات ہے، کلمہ توحید نے جب ایک دفعہ دل میں جگہ کر لیا اور ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو محسوس ایک مرتبہ کر لیا، پھر تو دنیا واللہ بہت چھوٹی سی ہو جاتی ہے. مخالف کون ہے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے، وہ کہاں سے ہے، وہ کیسا ہے، یہ ساری باتیں. پوری کی پوری دنیا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو مومن کے سامنے چند لوگوں کی، مخالفین کی طاقت کیا قیمت رکھتی ہے؟ چنانچہ جب پہنچ جاتے ہیں مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ رابطے شروع ہوئے. ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کا وقت طے کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے درمیانی رات 12 ذوالحجہ کو. ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11, 12, and 13 ذوالحجہ. درمیانی رات کون سی ہے؟ 12 کی رات. 12 کی رات عقبہ کی جگہ پر جمع ہوں گے، وہیں پر بات چیت کریں گے. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو یثرب سے آئے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس رات میں یہ طے ہوا تھا کہ ملاقات ہونی ہے. اب دیکھیے چند جوان ہیں، اب حکمت عملی دیکھیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ اپنے ساتھ ہم لے لیتے ہیں. بزرگ کون تھے؟ دیکھا تو سیدنا ابو جابر عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ، معروف شخصیت تھی، سلجھے ہوئے انسان تھے، سمجھدار انسان تھے، بہادر انسان تھے. تو ان سے جا کے بات کی چند جوانوں نے کہ دیکھیں آپ ہمارے بزرگ ہیں، اگر آپ دنیا آخر کامیابی چاہتے ہیں تو دو باتیں ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے؟ کلمہ توحید کو بیان کیا، اسلام کی خوبصورتی کو بیان کی. سبحان اللہ، دار اسلام میں فوراً داخل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذکر کیا کہ آج رات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کہتے ہیں ہم جب رات کی تہائی گزر چکی، لوگ سو گئے، رات کی تہائی گزر چکی، ہم اپنے ڈیروں سے نکل نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے. ہم اس طرح چپکے چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے. یہ بھی ایک وقت تھا میرے بھائیوں، تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہاں پہ جا رہے ہیں، چپکے چپکے خفیہ طریقے سے، جیسے کہ چڑی اپنے گھونسلے سے سکڑ کے نکلتی ہے، ہم بھی اپنے خیموں سے یوں سکڑ سکڑ کے الگ الگ ہو کے اس طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے ہم پہنچے. جب وہاں پہ پہنچے، کتنی لوگ پہنچے تھے؟ 75 سارے کے سارے پہنچ گئے، 73 مرد اور 2 عورتیں. ہم انتظار کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کے چچا عباس تھے. اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا. عجب بات دیکھیں میرے بھائی، ابھی اور عجب بات آگے سناؤں گا میں، کہ دیکھیں اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن بات قومیت کی ہے، اور قومیت کتنی اور رشتہ داری کتنی قیمت رکھتی تھی مشرکین کے دل میں بھی. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دیکھیں آپ، کہ مشرکین کے دلوں میں بھی ان کی قدر تھی. اگر تھے رشتہ تو اپنی جگہ پہ تھا، لیکن سچ بات ہے اگر اپنے دل سے یہ گرد و غبار نکال دیں اور میل کو چیل نکال دیں، بغض و نفر نکال دیں، تو واللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صادق امین پہلے تھے ان کے نزدیک، ہمیں یہ صادق امین ہے. لیکن صادق امین کیوں اچانک یہ لقب تبدیل ہوا؟ یہ بغض و نفرت کیوں پیدا ہوئی؟ مارنے پر کیوں آئے؟ گندگی کیوں راستے میں پھینکتے تھے؟ آپ سب کیوں تکلیفیں دیتے تھے؟ قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشأن عجاب. کیسے اپنے معبودوں کو چھوڑیں؟ یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ عجیب بات ہے. بہرحال جب دونوں تشریف لائے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے، سیدنا عباس بات کا آغاز کرتے ہیں. سیدنا عباس کہتے ہیں، اے خزرج کے لوگوں، اوس و خزرج دونوں کو خزرج کہا جاتا ہے تقریباً، کیوں خزرج تعداد میں بھی زیادہ تھے. ہمارے اندر، ہمارے نزدیک محمد کی جو حیثیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں معلوم ہے. ہماری قوم کے جو لوگ دین نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، ہماری جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد کو ان سے محفوظ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ فکر نہ کرو کہ یہاں پر حفاظت نہیں ہو رہی، حفاظت یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت، عزت اور طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں. وہ تمہارے ہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں، اب ہم خود چاہتے ہیں. لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو. لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر دور ہو جاؤ گے، تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں. پیاری بات ہے اور انصاف کی بات ہے، سیدھی بات ہے. سیدنا کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد آپ لینا چاہتے ہیں ہم سے وہ لے لیں. یہ بات ہم نے سن لی جو آپ نے کہہ دیا. نتیجہ جو بھی ہو، خطرہ جو بھی ہو، ایک مرتبہ ہم آئے ہیں تو پھر وعدہ پورا کر کے ہی جائیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر بیعت کی چند نکات بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ان سے عرض کیا گیا، سید جابر فرماتے ہیں، سید جابر بھی ساتھ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، جیسے بھی حالت ہو. نمبر دو، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مار خرچ کرو گے اپنے طاقت کے مطابق. نمبر تین، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، المعروف اور نہیں عن المنکر. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے. جب بات اللہ تعالیٰ کے دین کی آتی ہے نا، پھر ملامت سلامت کی بات نہیں ہوتی، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، سیدھا ہونا پڑے گا. نمبر پانچ، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے. تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. یہ روایت مسند احمد میں ہے اور حاکم ابن حبان نے اسے صحیح فرمایا ہے، اور ابن اسحاق میں سیدنا عبادہ بن صامت عنہ کی روایت موجود ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے. اس یہ بھی ہم سے عہد لیا گیا اس بیعت میں کہ حکمران سے حکومت کے لیے نزاع نہ کریں گے الا یہ کہ ہم کفر بواح دیکھیں، واضح اور کھلا کفر دیکھیں، جس کے کفر پر ہمارے پاس واضح دلیل بھی ہو. یعنی یہ بھی بیعت اس وقت دے پائی تھی سبحان اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو سیدنا براء بن معرور رضی اللہ عنہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور یہ عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کریں گے جس سے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لیجئے، ہم تیار ہیں. اللہ کی قسم، غور سے سنیں، اللہ کی قسم ہم جنگ کے بیٹے ہیں، ہم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. اوس اور حضرت کی آپ جانتے کہ کیا لوگ تھے. ابھی سے نبرا اپنی بات ختم کی تو فوراً ابو الحیثم ابن تیہان، یہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہ بھی صحابی ہیں، ان کی بات کاٹتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک عہد ہے، یعنی یہودیوں کے ساتھ ہمارا ایک نامہ چل رہا ہے، اور اب ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، جو رسی ہمارے ان کے بیچ میں ہے، اب وہ کٹ جائے گی ظاہر ہے، جب حق آ جاتا تو پھر باطل باقی نہیں رہتا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے صرف غلبہ اور ظہور عطا فرمائیں گے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے قوم سے واپس چلے جائیں گے؟ اچھا اس لیے دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ اور ظہور عطا فرمائے گا، یعنی دیکھیں ایمان، دیکھیں ابھی اسلام قبول کے ایک سال بھی مشکل سے ہوا ہے، لیکن کلمہ توحید کو سمجھا کیسے ہے؟ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے تئیں غلبہ و ظہور حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو کامیاب کریں گے تو کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. جواب سنیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں، یعنی بات تو کھری ہے. دیکھیں صحابہ کرام سچ کیسے بولتے، کھری بات سیکھ لیں صحابہ کرام سے سیکھ لیں، سیدھی بات. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں بھی جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں بھی صلح کروں گا. تسلی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، یعنی اتنی بڑا شرف دیکھیں کہ آپ لوگ کا خون میرا خون ہے، جن سے آپ جنگ کرو، میرے بھی ان سے جنگ ہے، جسے آپ سلو میرے بھی اسے صلح ہے، یعنی جہاں پہ آپ ہوں گے وہیں پر میں بھی ہوں گا. سبحان اللہ، کتنے بڑے شرف ہے اللہ ہے. ابھی بیعت کے لیے بعض صاحب اٹھ رہے تھے تو دو جوان یہاں پر اٹھ کے کھڑے ہوئے. کون؟ جو وہ چھ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا 1190 میں، یہ 13ویں سال کی بات کر رہے ہیں، جو 1190 سال میں پہلے اسی حج کے موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں سن کر اسلام قبول کیا. یاد ہے وجہ کیا تھی؟ کہ ان چھ لوگوں نے کہا، ارے یہودی ہمیں کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور جب وہ نبی آئے گا تو اس نبی کے ساتھ مل کے تمہارا خاتمہ کریں گے. تو انہوں نے کہا، ارے یہ بات وہی جو یہودی کیا کرتے تھے، یہ وہی نبی ہیں، آئے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہودوں کو پتہ چلے اور وہ ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، پھر غلبہ ہو جائے. اسی نبی نے غالب ہونا ہے، ان کو پتا تھا کہ اہل کتاب کے پاس علم ہے لیکن اس علم کو عمل ہی کرتے ہو. تو ان چھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان چھ لوگوں سے دو، دیکھیں اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں. ان میں سے ابن اسحاق کہتے ہیں، ان میں سے ایک سیدنا عباس بن عبادہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ لوگ کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ ایک اور یاد دہانی کے لیے. کہتے جی ہاں ہم جانتے ہیں. سنا عباس بن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، سب لوگوں کے خلاف جو بھی آئیں گے تو جنگ تو کرنی ہے نا، ہر مخالف کے خلاف. اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفائی کر دیا جائے گا، غور سے سنیں، اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفائی کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی ناکامی ہوگی. اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود اپنا عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اس پر سب نے ایک وقت میں ایک ہی آواز میں کہا، جی ہاں ہم اپنی مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول کر انہیں قبول کرتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عہد پورا کیا تو ہمیں کیا اس کے عوض میں ملے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت. تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ پھیلائیے، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی کچھ آگے بڑھے تھے تو ایک اور صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ سب سے چھوٹے تھے. یہ کون ہیں؟ اس پورے گروپ میں سب سے چھوٹے تھے عمر میں، اور یہ وہی جن کے گھر میں سیدنا مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے، اور ان دونوں نے مل کے پورے مدینہ میں دعوت اسلام کو پھیلایا ہے. سبحان اللہ، غور کریں سب، پوری جماعت جتنی بھی تھی 75 لوگوں میں سب سے کم سن یہ تھے. اچھا، فرماتے ہیں اہل یثرب، اے اہل یثرب ذرا ٹھہرو، اللہ کی قسم ہم لوگوں نے اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی اتنے لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، دیکھیں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، و اشہد ان محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ایمان باللہ و ایمان برسولی، یہ کیا ڈیمانڈ ہم سے کرتا ہے؟ اب ذرا اس کم سن جو سب سے چھوٹے صحابی تھے، انہوں نے کیسے سمجھا ایمان کو اور توحید کو اور کلمہ شہادت کو؟ ذرا سنیں، ذرا فرماتے ہیں، آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی یہ ہیں کہ سارے عرب سے دشمنی اور تمہارے سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ تعالی پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا تم لوگوں کے لیے. دیکھیں علم, علم کا نور دیکھیں آپ, اور ایمان, اور ایمان کی مضبوطی دیکھیں. تو اس میں سے آواز بلند ہوئی, اے اسعد اپنا ہاتھ ہٹاؤ, اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں. اب جب سیدنا اسعد بن زرارہ سب سے صاحب آگے کھڑے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب, جب یقین ہو گیا اور کئی مرتبہ اس کی تاکید کی گئی کہ جان بھی چلا جائے گا, مال بھی چلا جائے گا, اپنے اہل و عیال بھی جا سکتے ہیں, دنیا جا سکتی ہے اپنے ہاتھ سے, فیصلہ یعنی ایک زندگی کا فیصلہ کرنا ہے, یا دنیا ہے یا آخرت ہے, آگے کیا کرنا ہے, کس کو چھوڑنا ہے اور کس کو اپنانا ہے, فیصلہ ابھی کرنا ہے, سوچنے کا وقت نہیں ہے. جب یقین ہو گیا کہ اب واقعی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اب سچے ہیں اور عہد کرنے کے لیے تیار ہیں, بیعت کے لیے تیار ہیں, اور شرطیں بھی سن لی ہیں سب نے, اب سیدنا اسعد رضی اللہ عنہ نے سب سے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بیعت کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی انصاف ہے سبحان اللہ. اگرچہ قوم اور بھی بڑے لوگ ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سب ہاتھ پکڑتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں, اور پھر بارے بارے سب آتے ہیں اور بیعت کر لیتے ہیں, 73 کے 73 مرد سارے. عورتوں کے تعلق سے سیدنا جابر فرماتے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا, صرف زبانی کلام بیعت ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان 75 لوگوں میں سے, 73 مردوں میں سے 12 لوگوں کو چنتے ہیں, اور ان کو نقیب بناتے ہیں یعنی ایک لیڈر منتخب کرتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان 73 مردوں میں سے لیڈر منتخب کرتے ہیں, اور یہ ان کو ہدایت دیتے ہیں, ہدایات دیتے ہیں کہ تم لوگ اپنی قوم کی طرف جب لوٹو تو اپنی قوم میں تم لوگوں نے دین اسلام کو پھیلانا ہے, اور ہر بندہ اپنے قوم کا ذمہ دار ہے. میں سے 9 خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا اور فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں, جیسے حواری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے, اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں. ان سب نے کہا جی ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. معاہدہ ہو گیا. ایک اچانک سی ایک آواز سنائی دی گئی, اور اس چیخ میں, اس آواز میں یہ تھا کہ اے خیمے والو, اے لوگو, محمد کو دیکھو, اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمن, وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان سے مخاطب ہوتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سن, اب میں تیرے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں. اس بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے جگہوں پر واپس چلے جائیں, اور جب جا رہے تھے تو سیدنا عباس بن عبادہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے سامنے بعث فرمایا ہے, آپ چاہیں تو ہم کل اہل منیٰ پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑے. مشرکین ہیں, تنگ کرتے ہیں, بیعت ہم کر چکے ہیں, بس اگر آپ چاہتے ہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں, آپ چاہتے تو اہل منیٰ پر کل ہم اپنے تلواروں سے ٹوٹ پڑے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا, آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں. اور اس کے بعد وہ سب لوگ چلے گئے اور سو گئے. آواز کی گونج مشین عرب کے کانوں تک پہنچی. صبح ہوئی تو اس ایک وفد مشکین عرب کا آیا اور یثرب کے ان حاجوں کی طرف آ کر یہ کہا کہ تم لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یا تم لوگوں نے یہ چاہا ہے کہ محمد کو یہاں سے لے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا کرنے کا آپ جانتے ہیں کہ مطلب کیا ہے، یعنی جنگ کا اعلان ہے. تو لوگوں نے قسمیں کھائی یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس پورے وقت سے ان پورے یعنی حاجیوں سے جو آئے تھے یثرب سے، ان میں سے صرف 75 ایسے لوگ تھے جو مسلمان تھے جنہوں نے یہ بیعت کی تھی. اور جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا کس طریقے سے وہ گئے تھے، چھپ چھپ کے گئے تھے، تو خبر تک کسی کو نہ ہوئی، تو وہ قسمیں کھانے کو ایسی بات نہیں ہوئی. تو آخر اس قریشی وفد کو تسلی ہوتی واپس چلے جاتے ہیں، لیکن پھر تحقیق کرتے کرتے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایسے چند لوگ تھے، سارے تو نہیں تھے، اور ان کو بھی پتہ نہیں تھا، یہ بھی سچے ہیں. تو ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ پہلے جا چکے تھے. صرف دو ایسے لوگ تھے جو پیچھے تھے، پیچھے رہ گئے تھے. ان میں سے سعد بن عبادر، سیدنا سعد بن عبادر، اور سیدنا منذر بن عمر کو دیکھ لیا. سیدنا منذر بن عمر تو بھاگ گئے، لیکن سیدنا سعد بن عبادر پکڑے گئے، ان کو مارتے ہوئے واپس مکہ لے کے آئے. اور جب مکہ پہنچے، رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، تو سیدنا مطعم بن عدی، یہ ایک شخص نامی مطعم بن عدی نامی، یہ دیکھا. اور حارث بن حرب نے، بن ابی، ان دونوں نے دیکھا اور یہ کہا تم جانتے ہو کس کو تم مار رہے ہو؟ یہ شخص تمہاری تجارت، جو شام کی طرف تجارت جاتی ہے نا، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر تمہاری تجارت بند ہو جائے گی، اس لیے بہتر اس شخص کو چھوڑ دو، اپنے حال پہ چھوڑ دو، اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ بعد میں دیکھیں کہ محمد کے ساتھ کیا ہم نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس وقت اسے چھوڑ دو. اور پھر اسے چھوڑا گیا اور وہ اپنے گھر واپس چلے گئے. یہ بیعت العقبۃ الثانیہ کا قصہ ہے، جس میں ہر جملے میں ایمان، توحید، اتباع سنت، اس دین کی قیمت، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معلوم ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کا جذبہ، جوش، ایمان اور قربانی کا عزم، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں، یہ حقیقت ہے اس دین کی، اور یہ حقیقت ہے اس دین والوں کی. واللہ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ اکثر یہ کہا کرتے ہیں، خاص طور پہ جو غیر مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج ہم اس دین اسلام سے اس لیے دور ہیں کہ مسلمان جو کچھ کر رہا ہے اگر یہی اسلام ہے تو ہم اسلام سے دور ہی بہتر ہیں. پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، بڑی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ اسلام ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ مسلمان کر رہے ہیں، لیکن یہی اسلام نہیں جو لوگ کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات اور ہیں اور ان کا کردار کچھ اور ہے. ہم کہتے کہ نہیں کہتے؟ کتنی عجب بات ہے کہ آج اسلام اور مسلمان دو مختلف چیزیں ہو گئی ہیں. کیا جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نام کے مسلمان ہیں، اگر کام کے ہوتے تو ایسے ہوتے، نام کے مسلمان تو بہت ہیں آج امت میں، کام کی کتنی ہے. جب نام کے مسلمان ہوئے تو یہ دن بھی دیکھنے کو آئے، ذلت، رسوائی، اور کس کے سامنے ذلیل و خوار ہم لوگ ہو رہے ہیں، کس کے سامنے ہم لوگوں نے سر جھکایا ہوا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ لوگ یہودیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رب تعلیم ذلت والمسکنہ، لکھ دیا گیا ان کے لیے ذلت، رسوائی، محتاجی، مغضوب علیہم. یہ حیثیت ہے ہماری. اور پھر ہم نے اسلام کے حال میں جب پیدا ہوئے ہیں ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا خرچ کیا ہے، کون سا وہ عہد ہم سے لیا گیا ہے کہ تم مسلمان گھروں میں پیدا ہو رہے ہو، تمہارا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں. کبھی کہا ہے مفت میں اسلام ملا ہے، اس لیے شاید ہم بے قدرے ہیں. اگر کچھ دینا پڑتا، کچھ کھونا پڑتا، تو شاید آج ہم نام کے مسلمان نہ ہوتے، کام کے مسلمان ہوتے. بڑے پیغام پچھلے درس اور آج کے درس میں سے کیا سیکھا ہے ہم نے؟ کلمہ توحید کی اہمیت اور کلمہ توحید کے معنی جانے بغیر مسلمان نام کے مسلمان رہ جاتا ہے. آپ کام کے مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ کلمہ توحید کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ علم پہلے عمل بعد میں ہے. اور اگر بغیر علم کے عمل کرتے رہیں تو پھر ایسا کام نہیں ہوتا. آج امت میں جو عمل ہو رہا ہے وہ کلمہ توحید کی بنیاد پر ہے، موافق ہے یا مخالف اور منافی ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. امت کا حال دیکھ لیں آپ. میں ایک دو دس مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں. تو کلمہ توحید کی اہمیت کیا ہے اور دعوت اور تبلیغ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا سبق ہم نے حاصل کیا ہے؟ سیدنا مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے سب سے پہلے سفیر کیا پیغام لے کے جاتے ہیں؟ جا کے سب سے پہلے نماز پڑھو، او مسجد کی طرف، او نماز کی طرف، او فلاح کی طرف. سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وہ یہی انبیاء کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ سے دعوت کا آغاز کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. اور واللہ جس دعوت میں لا الہ الا اللہ سے دعوت کا ابتدا کی جاتی ہے نا، اس دعوت خیر و برکت ہے اور ثابت قدمی بھی ہوتی ہے. اور جس دعوت میں کلمہ توحید کو پس پش ڈالا جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم اس پر بات بھی کریں گے، ابتدا نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے، حسن اخلاق سے کرنی ہے، واللہ ایسی دعوت میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے، ناقص دعوت ہے یہ. اور پھر قربانی دیکھیں آپ، قربانی کہتے کسے ہیں اور کس کے لیے قربانی دی جاتی ہے؟ آج بعض لوگ اسے سنتے ہیں دوست دوست پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، کوئی شخص اپنے محبوبہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اپنے پیاروں کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اپنے قوم کے لیے قربان ہونے کے لیے، اپنی زمین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے. قربانی کس لیے دی جاتی ہے؟ اللہ تعالی کے دین کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ توحید کے لیے، یہ اصل قربانی ہوتی ہے. اور جب دین زمین سے ٹکرا جائے یا زمین دین سے ٹکرا جائے، دونوں میں سے ایک کو اختیار کرے تو کس کو اختیار کیا جاتا ہے؟ دین کو اختیار کیا جاتا ہے. اور اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں دین کے لیے دی ہیں، کیونکہ کام کے مسلمان تھے. کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، دنیا جاتی ہے جائے، لیکن دین باقی رہنا چاہیے. اور بھی ہمیں پیغام ملتا ہے، والآخرت خیر لک من الاولى. آخرت پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے. یہی دنیا دناعت سے، یہ محدود زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں قبض ہے، تکلیفیں ہیں، اس میں خیر عافیت ہی عافیت ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. سبحان اللہ، اس میں بھوک ہے، پیاس ہے، تکلیف ہے، درد ہے، دھوپ ہے اور چھاؤں بھی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں راحت ہے، سکون ہے، کوئی دھوپ نہیں ہے، کوئی بھوک نہیں ہے، کوئی پیاس نہیں ہے، تو جنت میں کیا کھائیں گے؟ کھائیں گے کیوں، پیئیں گے کیوں؟ پھر بھوک اور پیاس کا نہیں کھایا پیا جائے گا وہاں پہ، صرف مزے لوٹنے کے لیے کھایا پیا جائے گا. اب کھانے کے بعد فروٹ کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کس لیے کھاتے؟ بھوک کی وجہ سے کھاتے ہیں، مزے کے لیے کھاتے ہیں. تو جنت بھی، جنت میں بھی جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ بھی کھانا اور پینا ہوگا، وہ صرف مزے ہوں گے. بس حاجت تو ہوگی نہیں نا، نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ کمائے حاجت، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے پیارے پیارے رسول فرماتے ہیں جو کچھ کھائیں گے، نظام خراج تو ہے نا، وہاں پہ کوئی قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پھر ہوگا کیا؟ جو کچھ کھایا ہے وہ خوشبو مشک کی طرح جسم سے نکل کر خوشبو بن جائے گا. جو بھی کھائیں گے وہ خوشبو بن کے ہوا میں اڑ جائے گا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب مشروب کا ذکر آیا پینے کا، آپ سے تمنا کریں میں نے پینا کیا ہے، آپ کے سامنے کیوں گلاس آ جائے گا، بھرا ہوا گلاس چھلکتا ہوا جاؤں. آپ نے صرف سوچا ہے، تمنا کی ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا. آج ہم پانی پینے کے لیے بھی پانی کی طرف جانا پڑتا ہے، وہاں پر آپ کو جانا نہیں پڑے گا، سب کچھ آپ کے پاس آئے گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. لیکن بات یہ ہے، یہی قرآن صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں. جنت کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے، آج بھی محفوظ قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں. ان کے دل میں تو تڑپ آئی آخرت کی اور جنت کی، ہمارے دل پر کیوں پردے لگے ہوئے ہیں؟ ہم مانتے بھی ہیں لیکن ماننے کے باوجود کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اور کیا قربان کر سکتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ ہمارے پاس قربان کرنے کے لیے نہیں ہے تو ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ اس دنیا کی لذتوں نے ہمیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ آخرت کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے. آگے ہجرت کا میں قصہ بیان کروں گا اور دیکھیں گے، واللہ حیران کن قصے ہیں اور حیران کن باتیں ہیں کہ صحابہ کرام نے ہجرت کیسے کی. یہ تو چند انصاری صحابی تھے جو لینے کے لیے آئے تھے، اب آزمائش کا مرحلہ آنے والا ہے کہ اب اپنی زمین کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو اور بعض اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑنے کا وقت آیا ہے. اور یہ بھی فائدہ ہے اس قصے سے کہ بیعت کا مفہوم کیا ہے، بیعت کس سے کی جاتی ہے اور کس غرض سے کی جاتی ہے. میرے بھائی بیعت عہد نامہ ہے، اور بیعت ہمیشہ حاکم وقت کے لیے ہوتی ہے، لیڈر کے لیے ہوتی ہے جس کی ایک پوزیشن، ایک لیڈنگ پوزیشن ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب سے بڑے قائد تھے اور باقی سارے ان کے ماتحت تھے. یہ نو مسلم جو ابھی اسلام قبول کیا ہے، اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب دین اسلام میں کیا اہم بات ہے؟ تو کس چیز سے؟ پہلے بیعت میں کیا تھا؟ سب سے پہلے بیعت کی چیز سے لی گئی، سب سے پہلے ایک اللہ کے عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، جسے بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک اللہ کے عبادت کرو، اس کے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس سے بیعت لی گئی. پھر چوری نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا آخر تک. اور اس دوسرے بیعت میں کس طریقے سے؟ کہ ہر حالت میں اس دین کی نصرت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے، ہر حالت میں فرما برداری کرنی ہے. یعنی کہ آج میں پریشان ہوں تو میں آج فرما برداری نہیں کر سکتا ہوں، خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، تنگی کی حالت ہو، کشادگی کی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، سر جھکانا پڑے گا. بیوی ناراض ہوتی ہے، بچے ناراض ہوتے ہیں، گھر چھوڑنا ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے تو اپنا سر جھکا دیا جاتا ہے. یہ عہد ہے، اور یہی عہد کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی اور آج اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہوئے یہ بیعت کرتے ہیں. تو بیعت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لی صحابہ کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے لی، اور ان کے بعد حکمران وقت نے لی. یہ پیر و فقیروں کی بیعت کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ یہ بدعت ہے، بیعت نہیں ہے، بدعت ہے. یہ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم صحابہ کرام کو دی نہیں. اور جب سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کی گئی، اگر بیعت علماء کی بھی ہوتی تو پھر سیدنا عمر فاروق کی بیعت کیوں نہیں ہوئی اس وقت؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب کی بیعت کیوں نہیں ہوئی؟ اہل بیعت میں سے ہیں، عالم ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، داماد ہیں، ان کے نواسوں کے والد ہیں، بہادر ہیں، علم والے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر کے زمانے میں سیدنا علی کی کس نے آ کے بیعت کی؟ کیونکہ یہ عالم ہے، اس کے بیعت کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے. طریقہ تو ایک ہے، اور سارے صحابہ کا وہی طریقہ تھا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ تھا. اور طریقے کون سے ہیں بھائی؟ کوئی چشتی طریقہ ہے، کوئی سروردی طریقہ ہے، کوئی قادری طریقہ ہے. یہ طریقے کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی رفاعی ہے، کوئی تیجانی ہے، یہ کہاں سے طریقے آئے ہیں؟ اور ہر بزرگ، ہر پیر جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں سے بیعت لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے نام کے بعد وہ ٹائٹل لکھ دیتے کہ یہ قادری بن گئے، یہ چشتی بن گئے، سروردی بن گئے، یہ رفاعی بن گئے، تیجانی بن گئے، یہ فلاں بن گیا. صحابہ کرام کے زمانے کبھی آپ نے سنا کہ فلان صحابی صدیقی ہے، فلان صحابی فاروقی ہے، فلان صحابی عثمانی یا علوی ہے بیعت کے بعد؟ بھائی بیعت حق میں وقت کی ہوتی ہے، بیعت پیر و فقیر و بزرگوں کی نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. اور آج بعض جماعتیں بیعت لیتی ہیں، تبلیغی جماعت میں آپ جائیں، تبلیغی جماعت میں جو ان کا راوینڈ میں سالانہ اجتماع ہوتا ہے، ایک خاص جگہ پر خاص طریقے سے بیعت لی جاتی ہے. اور بعض لوگوں نے یعنی عینی گواہی دی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے کہ بیعت ہوتی کیسی ہے. اور خاص لوگ وہاں پہ جا کے، جو ان کے پکے لوگ تھے، وہ بیعت جا کے کرتے ہیں. ہر بندہ نہیں جاتا وہاں. اور شیخ عبید اللہ محمدی نے تبلیغ جماعت کی طرف سے جو کتاب لکھی، اس کا ذکر بھی کیا، کہتے ہیں میں خود گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن کہاں ہیں جو لوگ اس معاملے کو سمجھیں؟ اور بیعت بھی شیخ الیاس کے نام سے لی جاتی ہے آج کے دور میں. فرعون کے ذریعے بیعت انہی کی ہو رہی ہے، مرنے کے بعد بھی بیعت زندہ ہے. اور تنظیم اسلامی والے بیعت کا سلسلہ ان کے پاس بھی ہے. تو مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں، کیا بیعت کا طریقہ ہے؟ یعنی ہم تو صوفیوں کی بات کرتے ہیں کہ سہروردی، چشتی اور وغیرہ وغیرہ جو ہیں، یہ ان کے علاوہ اور بھی جماعتیں ہیں. غربا الحدیث بھی ان کے یہاں بھی بیعت کا ایک طریقہ ہے. یہ طریقے جو ہے میرے بھائیو، یہ بدعت ہے، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہمیں ایک بنیادی پیغام ملتا ہے اس بیعت العقبہ کے قصے سے، کہ دین اسلام ابتدا میں کیا تھا؟ غریب تھا، کم لوگ تھے، کم تعداد تھی. لیکن حق جس نے ایک مرتبہ قبول کیا نا اپنے دل سے، وہ گردن تو کٹوا سکتا ہے، اس حق سے باہر نہیں ہو سکتا، دور نہیں ہو سکتا. یہ ابتدا تھی، اور اسلام کی انتہا بھی ایسی ہوگی. بدل اسلام غریب ہو، سعود غریبا فطوبى للغرباء. طوبى کہا جاتا ہے کہ جنت کے درخت کا نام ہے، اور جنت کی ہر جگہ کا نام ہے. اور خوشخبری کو بھی طوبى کہا جاتا ہے. تو خوشخبری ہو جنت کی ان لوگوں کے لیے جو غربا ہے. کون ہے غربا؟ آج دیکھیے کہ اکثریت کہاں پر ہے، اور بہت کم لوگ جن کی طرف اشارہ کر کہا جاتے ہیں دیکھو یہ وہاں بھی جا رہا ہے. دیکھو یہ برا انسان جا رہا ہے، یہ فتنے والا جا رہا ہے، یہ شر پسند جا رہا ہے، یہ دہشت گرد جا رہا ہے. کیوں؟ قصور کیا اس کا؟ اسی لیے کہ اس نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مطابق بات کی ہے، اپنی زندگی ویسے گزار رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وہ دائیں بائیں نہیں جانتا، وہ ایک ہی راستہ جانتا، اس پر چل رہا ہے. دنیا والے سارے مل کے اسے برا بلا کہہ دے، اسے پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہی نجات کا ایک راستہ ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے. باقی سارے سبل ہیں دائیں بائیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اور اس پورے قصے سے ہمیں صحابہ کرام کی فضیلت و عظمت کا سبق بھی ہمیں ملتا ہے. یہ تھے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت کے لیے چنا ہے. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ چناؤ ہے اللہ تعالیٰ کا. سب سے اچھے دل کے لوگ جو تا قیامت امت میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، اطہر الناس قلوبا، سب سے زیادہ پاکیزہ دل صحابہ کرام کے دل تھے. ہمارے دل سب سے پاک تو نہیں ہو سکتے، لیکن کیا پاکیزہ بھی نہیں ہو سکتے؟ ہم دلوں کو پاک نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، میرے دلوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. واللہ جس کا دل پاک ہو گیا، اب وہ کس چیز کے لیے خالی ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خالی ہو گیا. جب شرک، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، ہٹ درمیاں، بغض، نفرت، حسد اور باقی ان سب بیماریوں سے جب پاک ہو جاتا ہے نا دل، پھر جب اپنے رب کے لیے خالی ہو جاتا ہے اور اخلاص، ایمان، توحید، اتباع سنت سے بھر جاتا ہے. تو آج ہمیں اپنے دل کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ہم یہ سبق حاصل کرنا چاہیے. آخر یہ بھی تو انسان تھے، ان کی بھی خواہشات تھی، ان کی بھی ایک دنیا تھی نا. ایک وقت میں کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہیں؟ اور کس کے لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ انہوں نے کبھی ایک رات بھی نہیں گزاری. اب ذرا غور کر سکتے ہیں. لیکن بات شخصیت کی نہیں ہے، صرف بات ایمان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی ہے. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جب وہ قریب ہوئے تو پھر ایسے دل جڑا ان کا کہ جنگ احد میں انشاءاللہ جب بات ہوگی تو بتاؤں گا میں کہ کس طریقے سے 11 جوانوں نے اپنی گردن کٹوا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں. کس طریقے سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو، اور 11 جوانوں نے اپنی جان قربان کر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ چند اہم پیغام تھے اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ کس طریقے سے ہجرت کا راستہ ان لوگوں نے جا کے وہاں پہ بنایا ہے، ہجرت کی تمہید کیسی ہوئی ہے، اور یثرب کی طرف ہجرت کا کیا قصہ ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.